ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
शुरू कीजिए। ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور أوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، قال: باب قول الله وندعو الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب سے پہلے تو روایت جو پیش کی گئی مسلسل بالاولیت، میں نے اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے اپنے شیخ اور استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو حضرت مولانا عبد الحی صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں شیخ الاسلام تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے اپنے نانا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی, اور آگے کی سند دیکھنی ہو تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا جو رسالہ ہے الفضل المبین فی الحدیث المسلسل عن النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو مسلسلات کے نام سے معروف ہے, اس میں دیکھی جا سکتی ہے. البتہ اتنا یاد رہے کہ یہ تسلسل راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ تک ہی ہے, آگے نہیں. یہ باب جو ابھی آپ نے پڑھا یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے, اور آخری کتاب نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے میں تو کتاب التوحید ہے, اور اکثر نسخوں میں اسی کا اتباع کیا گیا ہے, جبکہ مستملی کی روایت میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہم, یہ والرد علی الجہمیت وغیرہم کا بھی اضافہ ہے. یہ آخری کتاب ہے بخاری شریف کی. ویسے ہمارے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ تھی کہ آخری کتاب تو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے, اور یہ کتاب التوحید جو ہے اسی کا تکمیلہ اور تتمہ ہے. لیکن عام طور پر بخاری کے شرح یہی کہتے ہیں کہ آخری کتاب یہ کتاب التوحید ہے, اور یہ آخری باب ہے جو ابھی آپ نے پڑھا, باب قول اللہ و ندا الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ آخری باب جو ہے اس کو آخری کتاب جو کتاب التوحید اس کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ توحید سے مراد یہاں اہل سنت و جماعت کی توحید ہے, جو ذات باری ذات اور صفات دونوں کا اثبات اور اقرار کرتے ہیں. ان کے برخلاف فرقہ جہمیہ جو ہے وہ ذات باری کا اقرار تو کرتا ہے لیکن صفات کا انکار کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر باری تعالیٰ کے لیے صفات کا بھی اثبات اور اقرار کیا جائے گا تو تعدد آلہا یعنی کئی خداؤں کو ماننا لازم آئے گا. ان کے نزدیک گویا ان صفات کے ماننے سے ہر صفت ایک مستقل خدا بن جائے گی اور کئی خداؤں کا ماننا لازم آئے گا, اس لیے انہوں نے صفات کا انکار کیا ہے, ذات بہت کے قائل ہیں. ان کے اسی نظریے کی تردید کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کو قائم کیا ہے, جس میں مختلف ابواب میں باری تعالیٰ کی مختلف صفات کو ثابت کرنے کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام کیا ہے. ویسے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں موقع بموقع ترجمۃ الباب میں قرآن پاک کی ایک یا چند آیتیں پیش کرتے ہیں, لیکن کتاب التوحید میں انہوں نے بہت زیادہ اہتمام کیا, چونکہ یہاں مسئلہ ایمانیات سے تعلق رکھنے والا ہے جس کے لیے ضرورت تھی دلیل قطعی کی, اس لیے انہوں نے بڑے اہتمام سے ایک یا چند آیتیں کتاب التوحید کی ابواب کے اندر انہوں نے لانے کا اہتمام کیا ہے. تو اب یہ جو باب ہے وہ ندا الموازین القسط لیوم القیامہ, اس کو اس کتاب التوحید کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس باب کو قائم کرنے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض اور مقصد کیا ہے. تو عام طور پر تو شرح یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے سے وضع میزان اور وزن اعمال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ کتاب التوحید میں چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بیان کیا ہے, اور صفات کی دو قسمیں ہیں صفات ذات اور صفات افعال, یہ وضع میزان جو ہے وہ صفات افعال کے قبیل سے ہے, بئی طور یہ باب جو ہے کتاب التوحید کے ساتھ اس کی مناسبت ہو جائے گی. یہ تو جو غرض بیان کی ہے عام طور پر شرح نے اسلاف میں سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ماضی قریب کے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب سے مقصد اور غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوتی تلاوت اور متلو کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے. چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مسئلے کی وجہ سے بڑے آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور کتاب التوحید میں کلام باری کے مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ابواب میں پھیلا کر کے ذکر کیا ہے. گویا اس باب کے ذریعے سے امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں تلاوت جو بندے کا فعل ہے, بندے کے افعال میں سے ہے, تو بندہ جس طرح مخلوق ہے اس کے اعمال و افعال بھی مخلوق ہیں, اور متلو یعنی اللہ کا کلام بولا تو تلاوت کو تو تولا جائے گا, اور متلو جو اللہ کا کلام ہے کلام باری بلا اس کو تو کون تول سکتا ہے, یہ بتلانا چاہتے ہیں. بہرحال اس باب کو قائم کرنے کی غرض اور مقصد جو ہے وہ وضع میزان اور وزن اعمال کو ثابت کرنا ہے. اس باب کے دو جز ہیں. ایک جز تو یہ آیت کریمہ ہے جو شروع میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور دوسرا جز جو ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. گویا اس باب کو دو اجزاء کے ذریعے سے مرکب کیا گیا ہے. اس کا ترجمۃ الباب جو ہے عنوان دو جز سے مرکب ہے. پہلا جز جو ہے قرآن پاک کی آیت, اس سے مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معتزلہ کی تردید کرنا ہے. معتزلہ ایک فرقہ دالہ گزرا ہے اسلام کے اندر جو عام طور پر اپنے اسلام کے عقائد اور مسائل احکام کو اقلیت ہی سے گویا اسی ترازو سے تولنے کی کوشش کرتا تھا. جو چیز عقل تسلیم کر لے اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں, اور بظاہر اگر عقل کے خلاف کوئی بات معلوم ہوتی تو وہ اس میں تاویل کیا کرتے تھے. یہاں وضع میزان جو ہے, یہاں چونکہ اللہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں ترازو رکھیں گے, اور اس ترازو کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا. یہ حضرات کہتے ہیں کہ ترازو کے اندر وزن کرنے کے لیے جس چیز کو رکھا جائے ضرورت ہے کہ وہ جسم والی ہو, مجسم ہونی چاہیے. بھائی اس کا کوئی جسم اگر نہیں ہوگا تو بھلا ترازو میں کیا رکھیں گے پلڑوں کے اندر. تو یہاں اعمال جو ہیں وہ تو از قبیل اعراض ہیں, ان کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے, اس لیے ان کو گویا ترازو میں رکھ کر تولنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو لا محالہ یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں اور جگہوں پر بھی جہاں پر بھی میزان کا تذکرہ ہے اس کا معنی حقیقی یعنی ایک آلہ جس کے ذریعے سے چیزوں کو تولا جائے, ناپا جائے, اس کی کمی بیشی کو معلوم کیا جائے, وہ آلہ مراد نہیں ہے, معنی حقیقی مراد نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں اس کا معنی مجازی یعنی اقامت عدل. قیامت کے روز اللہ تبارک تعالی بندوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ فرمائیں گے. کوئی لفظ جب کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسی معنی موضوع لہو میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں معنی حقیقی ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے کسی معنی میں اگر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی مجازی کہلاتا ہے. جیسے لفظ شیر ہے, اسد, شیر ایک جنگل کے رہنے والے ایک جانور کا نام ہے, اگر اس لفظ شیر کو اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو یوں کہیں گے کہ یہ اس کا معنی حقیقی ہے, اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے جیسے کوئی آدمی کہے زین شیر ہے تو یہاں بولنے والے نے لفظ شیر بول کر کے وہ جنگل والا جانور مراد نہیں لیا بلکہ اس کا ایک خاص وصف شجاعت جو ہے وہ مراد لیا ہے. تو گویا لفظ شیر بول کر اس کا معنی حقیقی چھوڑ کر دوسرا معنی مراد لیا گیا, یہ معنی مجازی. اسی طریقے سے یہاں لفظ میزان, اس کا ایک تو معنی حقیقی ہے کہ وہ ایک آلہ ہے جس کو عربی میں میزان, اردو میں ترازو, انگریزی میں اس کو اسکیل کہتے ہیں, جس کے ذریعے سے چیزوں کی مقدار معلوم کی جاتی ہے, کمی بیشی اس کا وزن اس کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے. تو اب یہ قرآن پاک میں جہاں یہ لفظ آیا ہے اس سے اس کا معنی حقیقی مراد ہے. تو اہل سنت والجماعت تو اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا معنی حقیقی مراد ہے باقاعدہ قیامت کے روز میدان حشر میں ایک ترازو ہوگی, وہی جس کو ہم ترازو کہتے ہیں جس میں چیزیں تولی جاتی ہیں, جس کے ذریعے سے چیزوں کی کمی بیشی کو معلوم کیا جا سکتا ہے, وہ ترازو میدان حشر میں رکھی جائے گی اور اس کے ذریعے سے انسانوں کے اعمال کی مقدار کو معلوم کیا جائے گا. تو گویا اس کا معنی حقیقی تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جہاں یہ لفظ میزان آیا ہے اس سے مراد یہی معنی حقیقی ہے, جبکہ یہ معتزلہ یوں کہتے ہیں نہیں ترازو برازو کچھ نہیں ہے بلکہ اس کا معنی مجازی یعنی اقامت عدل, قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ فرمائیں گے. اس اقامت عدل کو تعبیر کیا گیا ہے لفظ میزان کے ذریعے سے, گویا میزان کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا گیا معنی مجازی مراد لیا گیا, یہ کہتے ہیں معتزلہ. اور اس ان کی دلیل کیا ہے, دلیلیں بھی عقلی ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ بھئی اعمال جو ہیں وہ از قبیل اعراض ہیں, ان کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے, ترازو کے ذریعے سے کسی چیز کی کمی بیشی اور وزن کو معلوم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کو ترازو کے پلڑے کے اندر رکھا جائے. اب جب اعمال ایک ایسی چیز ہے کہ اپنا اس کا کوئی جسم نہیں ہے تو ترازو کے پلڑے میں اس کو کیسے رکھیں گے اور کیسے جو ہے اس کی کمی بیشی کو ترازو کے ذریعے سے معلوم کیا جائے گا. ایک تو دلیل ان کی یہ ہے, گویا یہ اعمال از قبیل اعراض ہیں, اور دوسری دلیل یہ ہے کہ بھئی یہ ترازو کے ذریعے سے اعمال کی مقدار معلوم کرنے کی ضرورت اللہ تبارک تعالیٰ کو کیوں پیش آوے, اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں سے واقف ہیں, کون سے بندے کے اعمال کیسے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا مقدار ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. جب جانتے ہیں تو اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ ترازو میں رکھ کر کے ان کو تول کر کے اس کی مقدار معلوم کرے, یہ تو توصیل حاصل ہے. تو یہ دو دلیلیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ انکار کرتے ہیں ترازو کے معنی حقیقی کا. اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں باقاعدہ قیامت کے روز ایک اعلیٰ ہوئی ترازو جو باقاعدہ جس کے ذریعے سے چیزوں کا وزن اور اس کی کمی بیشی اس کی مقدار معلوم کی جاتی ہے وہ قیامت میں رکھا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اعمال کو تولا جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو جو قائم کیا ہے اس کے دو جز ہیں. پہلا جز تو قرآن پاک کی آیت ہے جو انہوں نے پیش کی ہے وَنَدَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اس جز کے ذریعے سے وہ وضع میزان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا جز وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَل, اس کے ذریعے سے وزن اعمال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. دو جز ہیں, دونوں جز سے الگ الگ مقصد ہے اور تردید کرنا چاہتے ہیں معتزلہ کی. اب جو پہلا جز ہے قرآن پاک کی آیت وَنَدَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, موازین جو ہے وہ میزان کی جمع ہے, ویسے موزون کی جمع بھی موازین آ سکتی ہے لیکن وہ یہاں مراد نہیں لیا جا سکتا. ہاں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, وہاں پر اس کو موزون کی جمع بھی لیا جا سکتا ہے لیکن یہاں تو یہ میزان کی جمع متعین ہے. اور القسط یہ صفت ہے الموازین کی, اسی لیے موازین جو ہے منصوب ہے, القسط بھی منصوب ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ موازین جمع کا صیغہ ہے اور قسط جو صفت ہے وہ واحد ہے, اور آپ جیسے کہ علم نحو میں پڑھے ہیں صفت اور موصوف کے درمیان وحدت تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے مطابقت اور موافقت ضروری ہے, تو جواب دیا گیا کہ قسط اگرچہ واحد ہے لیکن وہ ہے مصدر, اور مصدر جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے صفت بن سکتا ہے. اس معنی کر لیے وَنَدَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے روز. اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ القسط یہ صفت ہے لیکن بعین طور کہ اس کا یہ مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف محذوف ہے. اور یوں ہے ندعو الموازین ذوات القسط, تو ذوات جس طرح موازین جمع کا صیغہ ہے, ذوات بھی جمع کا صیغہ ہے, وہ صفت اور موصوف کے درمیان مطابقت ہو گئی, ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے لیے. اب لیوم القیامہ, اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں یہ قسط جو منصوب ہے مفعول لہو ہونے کی وجہ سے, یعنی گویا ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف کے لیے. تو گویا قسط کے اوپر جو نصب آیا اس کی دو وجہ بیان کی گئی, ایک تو اس کو صفت قرار دیا گیا, دوسرا اس کو مفعول لہو قرار دیا گیا. لیوم القیامہ میں جو لام ہے وہ جو ہے تعلیل کے لیے ہے, لحساب یوم القیامہ, قیامت کے حساب کے لیے. اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ یہ لام فی کے معنی میں ہے, فی یوم القیامہ, قیامت کے دن میں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. اب یہ لفظ موازین آیا, کیونکہ موازین جمع کا صیغہ ہے, تو اب سوال پیدا ہوا کہ قیامت کے روز میدان حشر میں جو ترازویں تولی رکھی جائے گی وہ ایک ترازو ہوگی یا کئی ترازویں ہوں گی. تو یہ جمع کے صیغے کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کئی ترازویں ہوں گی, گویا متعدد ترازویں ہوں گی, اور ان کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. اب یہ ترازو کے اندر تعدد کیوں ہوگا؟ تو ایک تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول اثر ان کا ہے کہ اصحاب اعمال یعنی عمل کرنے والے افراد کئی ہیں, ہر صاحب عمل کے اعتبار سے الگ ترازو, آپ کے عمل کے لیے الگ ترازو, ان کے عمل کے لیے الگ ترازو. تو جتنے بھی انسان ہوں گے میدان حشر میں, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں, ان کے مطابق ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی. اس معنی کر کے یہ جمع کا صیغہ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ مختلف اعمال کے لیے مختلف ترازو ہیں. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کو تولنے کے لیے الگ الگ قسم کی ترازویں استعمال کی جاتی ہیں. سونا تولنے کی جو ترازو ہے وہ ایک الگ ہوا کرتی ہے, غلہ تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے, اور لکڑیاں تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے. تو اسی طرح گویا نماز کے لیے اور روزے کے لیے, زکوٰۃ کے لیے اور ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی. اس معنی کر کے یہ جمع کا صیغہ ہے. یہ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مراد لی ہے کہ جمع کا صیغہ ہے اور ترازویں بھی کئی ہوں گی. لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ جمع کا صیغہ یہاں لایا گیا ہے لیکن قیامت کے روز ترازو ایک ہی ہوگی. اب سوال پیدا ہوا کہ جب ترازو ایک ہے تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کے تین جواب دیے گئے ہیں. ایک تو جواب یہ ہے کہ یہ تفخیم اور تعظیم کے لیے, وہ ترازو جس کے ذریعے سے اعمال کو تولا جائے گا اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے, وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی عظمت کے پیش نظر اس کو تعبیر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا. چنانچہ ابو القاسم لالکائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ آ جائے گا. جب اتنی بڑی ترازو ہے تو بھلا ایسی ترازو کو تعبیر کرنے کے لیے اگر جو ہے جمع کا صیغہ اختیار کیا جائے تو مناسب ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں چونکہ ترازو ایک ہی ہوگی لیکن تمام ہی انسانوں کے ہر آدمی کے اعمال کو تولنے کا کام اس سے لیا جائے گا, تو گویا ایک ترازو ہوتے ہوئے بھی کئی ترازوؤں کا کام دے گی وہ. اس معنی کر کے جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. اور تیسرا وہی کہ مختلف اعمال اس کے ذریعے سے تولے جائیں گے, تو یہاں پر بھی وہی ایک ترازو ہوتے ہوئے کئی ترازوؤں کا کام دے گی, اس معنی کر کے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. تو بہرحال یہ ندعو الموازین القسط لیوم القیامہ, یہ تو گویا ترجمۃ الباب کا پہلا جز ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, اور انسانوں کے اعمال اور ان کی بات وہ بھی تولی جائے گی۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باب کے عنوان کا یہ جو دوسرا جز ہے ترجمۃ الباب کا، اس کے اندر وانہ اعمال بنی آدم کے بعد لفظ قولہم کا اضافہ کیوں کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ بحث تو اعمال کے وزن ہی کی عام طور پر کی جاتی ہے، قول کو یہاں لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ آپ پوری کتاب پڑھ چکے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ ہے کہ جب وہ ترجمۃ الباب کے نام سے جو ہے کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں اور اس دعوے کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے جو دعویٰ پیش کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے یعنی امام بخاری کے شرائط کے مطابق کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے اس دعوے میں ایک مزید چیز کا اضافہ کرتے ہیں، ایک ایسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس صریح روایت ان کے شرائط کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ پہلے تو وہ اس چیز کو ثابت کریں گے اور اس کے واسطے سے وہ پہلے والا دعویٰ بھی ثابت کر دیں گے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ صراحتاً اعمال کے وزن سے متعلق ایسی کوئی روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق ہو نہیں تھی، ہے روایت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے کہ قیامت کے روز میزان عمل میں سب سے وزنی چیز آدمی کے اچھے اخلاق ہوں گے، یہ روایت ہے، لیکن یہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت ہے جو ابن خیسمہ کے روایت میں موجود ہے کہ قیامت کے روز ایک ترازو میں نیکیاں اور دوسرے میں جو ہے سیاد، ایک میں حسنات دوسرے میں سیاد رکھی جائیں گی، اگر کسی کی حسنات ذرہ برابر غالب آ گئی تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر کسی کی سیاد غالب آ گئی تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ روایت بھی ہے جس میں گویا صراحتاً اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ ہے، لیکن یہ بھی امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے اس کو اپنے اس دعوے کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے ایک اضافہ کیا کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی۔ اب لفظ قول لائے اور آگے جو روایت پیش کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چونکہ اس روایت کے اندر جس چیز کے تولے جانے کا تذکرہ ہے وہ دو جملے ہیں، جو جملے ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زبان سے صادر ہوتا ہے، وہ قول ہے، اور قول جو ہے صراحتاً اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تولا جائے گا ترازو میں رکھ کر کے۔ تو بہرحال امام بخاری سب بتلانا چاہتے ہیں قول جو زبان کا ایک عمل ہے وہ جب تولا جائے گا تو دوسرے جوارح اور اعضاء کے جو اعمال ہیں وہ بھی تولے جائیں گے، ان کا تولا جانا بھی گویا بطریق اولا ثابت ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے لفظ قولہم کا اضافہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس جز کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس اعتراض سے بچنے کے لیے معتزلہ نے جو ہے لفظ میزان کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے اس کا معنی مجازی اقامت عدل اور انصاف مراد لیا تھا، تو وہی اعتراض اہل سنت والجماعت کو اوپر بھی پیش آیا۔ اہل سنت والجماعت ترازو کا انکار تو نہیں کرتے، تو کہتے ہیں باقاعدہ ترازو جو ایک آلہ ہے وزن کا وہ قیامت کے روز میدان میں حشر میں رکھا جائے گا، لیکن پھر آگے ان پر بھی سوال ہوا کہ بھئی اس ترازو میں آپ کہتے ہیں اعمال تولیں گے تو اعمال کا تو اپنا کوئی جسم نہیں ہے، کہ اس زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا تھا، ہمارے زمانے میں تو اب نہیں رہا لیکن اس زمانے میں وہ سوال پیدا ہوا، تو اسی سوال سے بچنے کے لیے گویا وزن اعمال کی کیفیت کیا ہوگی، کوئی ایسی کیفیت بیان کی جائے جو صحیح اچھے طریقے سے عقل میں آ جائے، تو وہی عقلی اعتراض جس سے بچنے کے لیے معتزلہ نے میزان کے حقیقی معنی کو چھوڑا تھا، اہل سنت والجماعت نے میزان کو تو تسلیم کیا، اس پر ایمان لانے کو واجب قرار دیا، لیکن ان کے اوپر بھی یہی سوال قائم ہوا، کہ بھائی اعمال کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے تو ترازو میں کیسے اس کو رکھ کر کے تولا جائے گا. تو اب اس سے بچنے کے لیے وزن اعمال کی کیفیت کی تعین کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے تین قول ہیں. پہلا قول تو یہ ہے جو علامہ بغوی رحمۃ اللہ محی السنہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا, یعنی عمل کرنے والے افراد انسان کو ہی ترازو میں رکھیں گے اور تولیں گے اور اس کے اعمال کے مطابق اس کا وزن ہوگا. یہ پہلا قول ہے, لیکن اس کا قائل یہ معلوم نہیں ہو سکا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس قول کے قائل کی بڑی تلاش اور جستجو کی لیکن معلوم نہیں ہو سکا. اب جب ان کو نہیں معلوم ہو پایا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کر کے نکالیں گے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ قول تو ہے اور اس قول کی دلیل بھی بتلائی گئی ہے. پہلی دلیل تو بخاری شریف کی وہ روایت جو کتاب التفسیر میں سورہ کہف کی تفسیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے باب کا, باب و قول اللہ تعالیٰ فلا نقیم لهم يوم القیامت وزنا. اس باب کے ماتحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت پیش کی ہے کہ قیامت کے روز ایک آدمی بھاری بھرکم لایا جائے گا, فلا یزین عند اللہ جناح بعوضۃ, اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب اعمال کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا. ایک تو دلیل اس قول کی یہ ہے. دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ کہ ایک مرتبہ سفر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیلو کے درخت کے اوپر مسواک کی لکڑی کاٹنے کے لیے چڑھے. ہوا کی وجہ سے آپ کی لنگی کا حصہ آپ کی پنڈلیاں پاؤں پر سے ہٹ گیا پنڈلیوں پر سے اور آپ کی پنڈلیاں کھل گئی. وہ پتلی پتلی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف الجسم آدمی تھے تو ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں جو نظر آئی غیر اختیاری طور پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ہنسی آئی, غیر اختیاری, اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. تو بہرحال اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہنستے ہو, ان کی یہ پاؤں جو ہیں جو میزان عمل کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ وزن, لہما اثقل بن احد فی المیزان. بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب عمل کو اندر رکھا جائے گا تولنے کے لیے. یہ روایت مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بھی اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ دوسرا قول ہے اصحاب اعمال تولے جائیں گے, یہ پہلا قول. اچھا دوسرا قول یہ ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے, وہ دفتر وہ رجسٹر جس کے اندر اعمال لکھے جاتے ہیں جن کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے. فرشتے جن دفاتر کے اندر اعمال کو لکھتے ہیں ان دفاتر کو باقاعدہ ترازو کے اندر رکھ کر کے تولا جائے گا. چنانچہ ابو بکر ابن فورق, امام الحرمین ابو العباس قرطبی, ابو عبداللہ قرطبی اور جو ہے امام بخاری, یہ امام راضی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے اور صاحب تفسیر روح المعانی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور کا یہی قول ہے. اس کو گویا بتلایا گیا کہ صحائف اعمال وہ دفاتر وہ رجسٹر جن میں اعمال لکھے جاتے ہیں وہ توڑیں گے. تو سمجھ میں آنے والی بات ہے, عقل اس کا انکار نہیں کر سکتی. تو یہ دوسرا قول ہے. ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز برسر محشر اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک آدمی کو الگ کرے کے اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر رکھوائیں گے, اور ہر رجسٹر اتنا بڑا حد نگاہ تک پہنچا ہوگا جس میں اس کے گناہوں ہی کا تذکرہ ہے. اس کو دکھلا کر باری تعالیٰ کی طرف سے اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیا ان میں یہ ان رجسٹروں میں تیرے جن گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے کسی کا تو انکار کرتا ہے؟ اتنکرو من ہذا شیئا؟ تو عرض کرے گا باری تعالیٰ نہیں, میں نے یہ گناہ کیے ہیں. باری تعالیٰ پھر پوچھیں گے کیا میرے اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں نے جو ہے کوئی ایسا گناہ جو تو نے نہ کیا ہو اور اس میں لکھ دیا ہو, جیسے آج کل کی حکومتوں کی پولیس کرتی ہے نا, گناہ دوسرے نے کیا اور چڑھا دیتے ہیں دوسرے کے نام پر, کہ ایسا تو نہیں کیا؟ وہ آج کہے گا نہیں باری تعالیٰ یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں. تیسرا سوال ہوگا افلک عذر, کیا تیرے لیے اتنے کو, یہ بھی ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کا کوئی جرم ہمارے سامنے آتا ہے, وہ اقرار کرتا ہے, سزا جاری کر دیتے ہیں, اس کو معذرت پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا سوال خود فرمایا, کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے, مجبوری میں کرتا ہے عذر کی وجہ سے, تو وہ بھی پوچھا, وہ بھی انکار کرے گا نہیں میرا پاس کوئی عذر نہیں تھا. تب پھر باری تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا کہ ہمارے یہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا, تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ہے اور وہ ہے کلمہ شہادت, جو ایک پرچی میں لکھا ہوا ہوگا, چھوٹی سی جو پرچی ہوتی ہے اس کو عربی زبان کے اندر بطاقہ کہتے ہیں. اسی لیے اس حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ. اس کو کہا جائے گا جاؤ یہ لے کر کے جاؤ, اور جہاں اعمال تلتے ہیں اس کو تلواؤ. بس یا جو لوگ استدلال کرتے ہیں ان کا مقصد تو یہی ہے کہ دیکھو یہ پرچی جس میں اس کا عمل لکھا ہوا ہے وہ باقاعدہ رکھی جائے گی. وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ, وہی دنیا والا اس کا ذہن وہاں بھی کام کر رہا ہے کہ یہ 99 رجسٹر جو ہیں اتنے بڑے جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے, ان کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہم ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں نا دنیا میں, وہ بھی اسی ظاہر کو سامنے رکھ کر سوچے گا اور یوں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ اس پرچی کی ان رجسٹروں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تو باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں جاؤ ہاں تلواؤ اپنے اعمال کو. چنانچہ میزان کے پاس جائے گا, وہاں پر وہ رجسٹر گناہوں کے جو ہے نا 99 رجسٹر, ہر رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ایک پلڑے میں رکھے گا, اس کی وجہ سے وہ پلڑا زمین کے ساتھ بیٹھ جائے گا اس سے, اور پھر دوسرا پلڑا جو اٹھا ہوا ہے بعد میں وہ پرچی اس اٹھے ہوئے پلڑے کے اندر جب ڈالی جائے گی تو اس کے وزن کی وجہ سے وہ پلڑا تیزی کے ساتھ اتنا جلدی زمین کے اوپر بیٹھے گا کہ سامنے والے پلڑے کے اندر جو رجسٹر رکھے ہوئے تھے وہ اڑ کر کے منتشر ہو جائیں گے. تاشت کا لفظ آیا ہے حدیث کے اندر. جیسے دیکھو آپ دنیا کے اندر ترازو کے ایک پلڑے میں چند دانے رکھو گیہوں کے, اور دوسرے اس میں پہلے سے رکھ دیے دانے, اس دوسرے پلڑے میں آپ نے 2 کلو والا ویٹ اندر ڈال دیا ایک دم, تو جو اندر جائے گا نا تو دوسرا پلڑا تیزی کے ساتھ زمین سے ایسا بیٹھے گا تو سامنے والا پلڑا اٹھ کر کے اس کے اندر جو دانے ہیں وہ منتشر ہو جائیں گے, تو وہ رجسٹر بھی منتشر ہو جائیں گے. بہرحال اس روایت کو پیش کر کے یہ گروہ اس اہل سنت والجماعت کا اس بات کا قائل ہے کہ جو ہے صحائف اعمال کو تولا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر بھی اس کی تائید کرتا ہے. اور تیسرا قول اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ خود اعمال کو ترازو کے اندر رکھا جائے گا. چنانچہ اس قول کے قائلین میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, علی ابن مدینی اور ابو زرع رازی, ابو حاتم رازی اور ابن ابی زید مالکی, اور جو ہے ابن حزم ظاہری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. چنانچہ امام بخاری نے یہ جو دوسرا جز قائم کیا ہے ترجمۃ الباب کا, اس کے ذریعے سے اہل سنت، جہاں تردید مقصود ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ اہل سنت والجماعت کی اس نظریے کی تائید کرنا چاہتے ہیں کہ خود اعمال کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا، وانا اعمال بنی آدم و قول یوزن. اور دلیل دلیل میں روایت پیش کی جو ابھی آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں یہ ہے کہ دو جملے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بولنے میں بڑے آسان ہیں اور ترازو کے اندر بڑے وزنی ہیں. تو ثقیلتان فی المیزان، معلوم ہوا کہ خود ان جملوں کو رکھا جائے گا کہاں؟ ترازو کے اندر. اس سے معلوم ہوا کہ اعمال خود ہی تولے جائیں گے. اب یہاں پھر سوال پیدا ہوگا کہ اعمال تو از قبیل اعراض ہیں، ان کو ترازو میں کیسے رکھا جائے گا؟ اس زمانے میں تو یہ سوال پیدا ہوتا تھا، اور اس کے جواب میں یہ کہا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان اعمال کو ان کے مناسب جسم عطا فرمائیں گے، اور پھر وہ اس طرح رکھے جائیں گے ترازو کے اندر. لیکن اب ہمارے زمانے کے اندر تو یہ چیز قابل اعتراض نہیں رہی. اب تو اعراض جو ہیں، ایسی تمام چیزیں، بہت ساری چیزیں جو جن کا کوئی جسم نہیں ہے، انسان نے ایسے آلات ایجاد کر لیے سائنسی ترقی کے نتیجے میں کہ ان چیزوں کو بھی باقاعدہ اس کو تولا جاتا ہے، ان کی مقدار معلوم کی جاتی ہے، حرارت اور برودت، برودت جو ہے گرمی سردی، انسان کا جسم میں جو بخار آتا ہے وہ ناپا جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی ایک عرض ہے، اس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے. انسان کے خون کا جو دباؤ ہے، پریشر، وہ ناپا جاتا ہے. انسان کے خون کے اندر شوگر کی مقدار جو ہوتی ہے وہ ناپی جاتی ہے، کولیسٹرول کی مقدار ہوتی ہے وہ ناپی جاتی ہے. یہ بجلی جو آپ استعمال کرتے ہیں، ہر مہینے دو مہینے پر آپ کے یہاں اس کا بل آ جاتا ہے. حالانکہ بل بجلی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اپنا کوئی جسم ہو، وہ از قبیل اعراض ہے. پھر بھی باقاعدہ الیکٹرک کا محکمہ جو ہے وہ آپ کا بل بھیج دیتا ہے، اس کو ناپ کر آپ نے اتنی استعمال کی، آپ کے اور اتنی ادائیگی واجب ہے اس کے معاوضے میں. تو بہرحال اب تو یہ چیز کوئی قابل اشکال نہیں رہی. انسان جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس کی عقل محدود ہے، اپنی محدود عقل سے جب انسان ایسے آلات ایجاد کر سکتا ہے کہ جن کے ذریعے سے اعراض کو کی مقدار کو معلوم کیا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جس کی قدرت لامحدود ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان کے اعمال کو پیدا کیا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان اعمال کو بھی کیا کر لے، اس کی مقدار معلوم کر لے، ایسا اعلیٰ وزن یہ جو میزان ہے اس کے ذریعے سے. تو بہرحال یہ اشکال اب باقی نہیں ہے. اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو عادت ہے، جو آپ ان کی پوری کتاب میں دیکھتے چلے آئے ہیں، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یہ لفظ قسط اصل ترجمۃ الباب تو دو جز تھے قرآن پاک کی آیت، یہی کیا ہے، ہم قیامت کے روز انصاف کی ترازو ہیں، لَنَدَوْ مَوَازِينَ الْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَدَوْ مَوَازِينَ الْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. اب جو ترجمۃ الباب کا پہلا جز تھا آیت کریمہ، اس کے اندر ایک لفظ آیا قسط. امام بخاری کی عادت ہے کہ کبھی ایسا کوئی لفظ آتا ہے تو اس کی تحقیق لغوی بھی پیش کرتے ہیں. چنانچہ یہ لفظ قسط جس مادے سے بنا ہوا ہے، اسی مادے سے بنا ہوا ایک کلمہ القسطاس بھی قرآن کے اندر موجود ہے، وزینو بالقسطاس المستقیم. اس کے متعلق حضرت مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ، جو اکابر تابعین میں سے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ائمہ تفسیر میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا مقولہ نقل کیا کہ القسطاس رومی زبان کے اندر کہتے ہیں کس کو؟ انصاف کو، العدل بالرومیہ. اب یہاں جو ہے شرح حدیث نے یہ بحث بھی چھیڑی ہے کہ قرآن کے اندر عربی کے علاوہ دوسری زبان کے الفاظ بھی کیا آ سکتے ہیں. خیر، اور ویقال القسط مصدر المقسط، ویقال کہہ کر جو قول ذکر کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہاں قائل کو تو انہوں نے مجہول کا صیغہ لا کر کے غائب کر دیا ہے، لیکن یہ قائل جو ہیں ابو عبیدہ معمری بن مسنہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی کتاب مجاز القرآن سے امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر بھی بہت ساری لغوی چیزوں کو پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قسط جو ہے مقصد کا مصدر ہے، اور مقصد کہتے ہیں عادل کو، مقصد یہ بابی افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور قاصد جو ہے وہ مجرد کا جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے، وہ قاصد ظالم کے معنی میں، یعنی قرآن پاک میں مقصد جو ہے عادل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور قاصد وہ جو ہے وہ ان اللہ یحب المقصدین، اور قاصد ظالم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ تو اب یہ دونوں میں فرق کیا ہے، اب یہ کیسے، تو اب یہ یہاں علامہ کرمانی نے سوال بھی قائم کیا کہ قسط وہ تو مجرد ہے، یہ مقصد جو مزید سے اس کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا یہ مصدر المصدر ہے، یہ زوائد کو حذف کرنے کے ساتھ اس کو مصدر قرار دیا گیا۔ آگے روایت پیش کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فزیل عن عمارت بن القعقاع عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے یعنی دو جملے۔ لفظ کلمہ آیا عام طور پر اس جگہ پر شرح جو ہیں، اور چونکہ ہم لوگ اپنے اس نصاب نظامی میں جو ہے مختلف فنون پڑھ کر کے آئے ہیں، علم نحو بھی پڑھے ہیں، اور نحات نے لفظ کلمہ کو اپنے مخصوص معنی کے لیے تجویز کر لیا ہے، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذہن میں سب ادھر ذہن منتقل ہو جاتا ہے، تو ذہن ادھر منتقل نہ ہو اس لیے شعرا نے کہا کہ یہاں کلمہ وہ نحویوں والا کلمہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ لغت کے اندر لفظ کلمہ عام طور پر جس معنی کے لیے بولا جاتا ہے، کلمہ بمعنی جملہ، کہ دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، حبیبتان الرحمن، حبیب فعل کے وزن کے اوپر آیا، فعل کے وزن پر جو صیغہ آتا ہے وہ کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں، یہاں حبیب جو فعل کے اوپر آیا وزن پر آیا ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، کلمتان محبوبتان الرحمن، تو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اس لیے بڑے پیارے ہیں کہ ان کلمات نے ایک کلمے کے ذریعے تو باری تعالیٰ کی ایسی تمام صفات سے جو اللہ کے شایان شان نہ ہو اس کو منزہ قرار دیا گیا ہے، اور دوسرے سہرے سے ایسی تمام صفات کمال جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے متصف قرار دیا گیا ہے، اس معنی کر کے یہ دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، یا ان کلموں کا پڑھنے والا اللہ کا پیارا ہے، اور الرحمن لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات استعمال کرنے کے بجائے اس میں صفت لفظ رحمان اس لیے لائے ہیں کہ اس چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا اجر جو دیا جا رہا ہے وہ اللہ کی شان رحمت ہی کا تقاضا ہے، اس معنی کر کے، اور خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہاں جو فعیل کے وزن پر خفیف اور ثقیل آیا وہ اس میں فاعل کے معنی میں، کہ وہ دونوں جملے ہلکے ہیں زبان پر، یعنی زبان سے اس کی ادائیگی بڑی آسان ہے، بعد کلمات ایسے ہیں کہ ان میں ایسے حروف آتے ہیں، چونکہ یہ کلمات حروف کے ذریعے سے مرکب ہوتے ہیں بنتے ہیں، تو بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ادائیگی زبان کے لیے ثقیل ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ کلمے جن حروف سے بنے ہیں وہ اتنی زبان کے لیے اس کی ادائیگی بڑی آسان ہے، اس لیے اس کو کہا دونوں ہلکے ہیں زبان کے اوپر اور ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بڑے وزنی۔ بس یہ دو ترجمۃ الباب ہے، دعویٰ ہے ان کا ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، چونکہ یہ دو جملے از قبیل قول ہیں اور وہ خود ترازو کے اندر رکھے جائیں گے اور وہ بھاری ہوں گے ترازو میں، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ہی کو تولا جائے گا، اور یہاں یہ لفظ کلمتان اپنے تینوں صفات کے ساتھ، کلمتان موصوف ہے اور حبیبتان الرحمن اس کی پہلی صفت، اور خفیفتان علی اللسان یہ دوسری صفت، اور ثقیلتان فی المیزان تیسری صفت، یہ کلمتان اپنی تینوں صفات کے ساتھ مل کر موصوف صفت مل کر کے یہ خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اب یہاں عام طور پر جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے اور اس کے بعد خبر آتی ہے، لیکن کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، یہاں اس کے خلاف کیا گیا۔ جب اس کے خلاف ہو، اپنی اصل وضع سے ہٹ کر کے ہو، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ تقدیم خبر کی کیوں کی گئی، تو اس کے جو اسباب ہیں تقدیم خبر جو کی جاتی ہے اس کی ایک وجہ، جیسا کہ آپ نے علم معانی کے اندر پڑھی ہوگی، تشویق مخاطب، سامنے والے کے دل میں شوق پیدا کرنا، یعنی پہلے خبر کو بیان کرتے ہیں، اس کو سن کر سننے والے کے دل میں شوق پیدا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس طلب بھی ہوگی، اور اسی طلب کی حالت میں اس کو آپ جو ہے مبتدا سنائیں گے۔ یہاں پر بھی جب آپ نے کہا کلمتان دو کلمے ایسے ہیں، اس کو سن کر سننے والے کے دل میں شوق پیدا ہوئے، بتاؤ وہ دو کلمے کون سی، تو ابھی تو آپ وہ دو کلمے بتائیں، اس سے پہلے اس کی ایک صفت مزید بیان کر دی، کیا حبیبتان الرحمن، جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، یہ سننے کے بعد تو اس کا شوق بڑھ گیا، اس نے کہا بھائی جلدی سے بتاؤ وہ کیا ہیں دو کلمے جو رحمان کو بھی پیارے ہیں، تو ابھی بتانے کے بجائے آپ اور ایک صفت بیان کر رہے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ بڑے ہلکے ہیں، اب تو اس کے شوق کے اندر اور اضافہ ہو گیا، اب تو وہ بے چین ہو گیا، بھائی بتاؤ، تو آپ پھر کہہ رہے ہیں ثقیلتان فی المیزان، گویا اس کا شوق جب انتہا کو پہنچ گیا، اور جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور طلب اپنی انتہا کو پہنچ گئی، تب آپ نے کہا وہ دونوں جملے کیا ہیں، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم۔ بہرحال یہ تو حدیث کی جو ہے تشریح، جیسا کہ آپ نے سنا، ویسے اس حدیث کا اصل سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کا وزن ہوگا، اس لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کتنے اعمال لے کر کے آیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کس کے اعمال کتنے وزنی ہیں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہمارے اعمال کے اندر وزن پیدا ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزن کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، تو تین چیزیں ہیں جن سے وزن پیدا ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو ایمان، جو کفار ہیں وہ بھی بہت سی مرتبہ اچھے اعمال کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ انہوں نے ہسپتال قائم کیے ہیں، بیماروں کا علاج ہوتا ہے، رفاہی کام کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، ان کے یہ سارے اعمال، لیکن کفر کی وجہ سے ان کے اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا، کفر کے نتیجے میں ان کے اعمال بے وزن ہوں گے، چنانچہ باری تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کہ ان کفار نے جو اعمال کیے تھے ان اعمال کے گویا حساب کی طرف جب ہم متوجہ ہوئے، تو ہم نے ان کے اعمال کو ہوا میں اڑنے والے جو ہے گرد و غبار کے ذرات کی طرح بنا دیا، جس کا کوئی وزن نہیں۔ اور قرآن پاک میں باری تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا۔ بہرحال اس معلوم ہوتا ہے کہ وزن کے پیدا کرنے والی پہلی چیز تو کیا ہے، ایمان، کفر کی وجہ سے وزن کا اعمال کا وزن ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز جس کی وجہ سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص ہے، کہ آپ عمل کو خالص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے انجام دیجئے، کوئی دوسری کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، ریا شہرت یا اور کسی غرض کے لیے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بخاری شریف میں واقعہ پڑھا ہوگا، ایک آدمی جا رہا تھا جنگل میں سے گزر رہا تھا، پیاس کی شدت کا احساس ہوا، دیکھا وہاں کنواں ہے، کچا کنواں ہے وہاں، اور وہاں ڈور اور رسی بھی نہیں ہے، البتہ کنویں کی دیواروں کے اوپر خانے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے نیچے اترا جا سکتا ہے، چنانچہ اندر اترا اور اپنی پیاس بجھائی. باہر آ کر کے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. اس نے محسوس کیا یہ منظر دیکھ کر کے کہ پیاس کی جس شدت سے تھوڑی دیر پہلے میں دو چار تھا, یہ کتا بھی اسی سے گزر رہا ہے. چنانچہ وہاں ڈول رسی تو تھی نہیں, یہ اس کے پاؤں کے اندر جو چمڑے کا موزہ تھا وہ نکالا, دوبارہ اترا اور اس موزے میں پانی بھر کر اس کو دانتوں میں دبا کر کے, چونکہ ہاتھ اور پاؤں کو تو ان خانوں کے اندر اس کام کے لیے استعمال کرنا تھا چڑھنے کے لیے, تو باہر آ کر پھر اس کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی, وقدر اللہ له وغفره, اللہ نے اس کی قدردانی, فشکر اللہ له وغفره, اللہ نے اس کے عمل کی قدردانی فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی. ظاہر ہے وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی وہاں جو ہے فوٹو لینے والا نہیں تھا کہ دیکھو یہ دیکھو یہ بیچارہ کتنا مخلص آدمی ہے, کوئی نہیں تھا, خالص اللہ کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا. تو بہرحال یہ اخلاص عمل میں وزن پیدا کرنے والی دوسری چیز. تیسری چیز صدق ہے. صدق یعنی عمل کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا, وہ شریعت و سنت کے مطابق ہو. عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا. دیکھیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, لیکن نماز کا جو طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, حدیث میں آپ نے فرمایا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی, لیکن ایک آدمی اس کی طرح نماز نہیں پڑھتا. حدیث میں آپ نے مصیف الصلاۃ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھا ہوگا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, وہ آئے دو رکعت ادا کی, واپس جانے لگے, دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, سلام کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام, ارجے فصلے فإنک لم تصلے, جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں جا کر پھر دو رکعت اسی طرح پڑھی, پھر آ کے سلام کیا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی, پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو پھر آپ نے یہی جواب دیا. تو پھر اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں تو اس کے علاوہ اور کسی طرح پڑھ سکتا, اب آپ ہی بتائیے کہ میں کس طرح پڑھوں, میں تو ایسا ہی جانتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو تکبیر تحریمہ کہو اور اطمینان سے کھڑے رہو اور قرات کرو, پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ اور اطمینان سے رکوع میں رہو اور اس میں تسبیح پڑھو, اور اس کے بعد پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور اطمینان سے قومے میں کھڑے رہو, اور اس کے بعد پھر سجدے کے لیے تکبیر کہو, سجدے میں جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو. وہ جو تعدیل ارکان والا مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا, تو بہرحال یہاں چونکہ اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی تھی, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنک لم تصلی. تو بہرحال کسی بھی عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے تیسری چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے کیا, اتباع یعنی صدق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم جو ہے وہ اپنے مواعظ میں کہیں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد یاسین صاحب نگینوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, اور انہی کے کہنے پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ لکھی ہے. ان کی طرف سے حضرت شیخ کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ درود کے فضائل کے اوپر کتاب لکھیے, لیکن ان کی زندگی میں فضائل درود کی تالیف کی نوبت نہیں آئی. تو انہوں نے اپنے ان کے خلیفہ تھے شاہ عبدالعزیز صاحب دعا جو رحمۃ اللہ علیہ, ان کو تاکید کی تھی کہ آپ میرے مرنے کے بعد بھی شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار ان کو یاد دہانی کراتے رہو. چنانچہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعا جو رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی جو ہے وصیت کے مطابق بار بار حضرت شیخ سے مطالبہ کرتے رہے, بالآخر یہ فضائل درود تعلیف کرنے کی نوبت آئی. یہی شاہ عبدالعزیز صاحب دعا جو رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعوت و تبلیغ کے اکابر میں سے تھے, اور ایک مرتبہ وہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا، حضرت میں نے خواب دیکھا۔ پوچھا حضرت مفتی صاحب نے خواب کیا دیکھا، کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بلیک بورڈ ہے، آپ وہاں کھڑے ہیں اور جو ہے آپ نے اس بلیک بورڈ کے اوپر ایک کاغذ لکھا۔ اس کے بعد پوچھا لوگوں سے کہ کیا ہے، کہا ایک ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک نقطہ دائیں طرف لگایا، پوچھا اب یہ کیا ہو گیا، کہا یہ 10 ہوا۔ پھر دوسرا نقطہ لگایا دائیں طرف، کہا یہ کیا ہوا، کہا 100 ہوا۔ تیسرا لگایا کہ یہ کیا ہوا، 1000 ہوا۔ چوتھا لگایا، کہا کہ یہ کیا ہوا، 10000 ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو مٹا دیا، پھر آپ نے ایک لکھا اور بائیں طرف ایک نقطہ لگایا، سمجھا کہ نہیں۔ اور پھر پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہوا، کہا یہ صفر، کیا بولتے ہیں اس کو، نہیں صفر کے بعد آگے ہوئے، ہاں مائنس کو اردو میں کیا بولتے ہیں، صفر اشاریہ ایک، صفر اشاریہ ایک۔ اب اس کے یعنی مطلب یہ ہے کہ دسواں حصہ یہ۔ اس کے بعد پھر دوسرا صفر لگایا تو کہا یہ کیا ہوا، کہا صفر صفر اشاریہ ایک، یعنی سواں حصہ۔ پھر تیسرا صفر لگایا، پوچھا اب یہ کیا ہوا، کہا صفر 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 اشاریہ ایک، یعنی یہ ہزارواں حصہ۔ تو گویا اب یہ بائیں طرف جتنے بھی صفر لگتے جائیں، ادھر دائیں طرف جتنے بھی صفر لگتے گئے، اس کی قیمت میں 10 گنا اضافہ ہوتا گیا۔ یہ تو ہے سنت۔ اور یہ بائیں طرف جو صفر لگتے گئے، اس کی قیمت میں 10 گنا کمی آتی گئی، یہ ہے بدعت کی مثال۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق جو عمل کریں گے، اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہوگی۔ تو بہرحال وزن اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے والے اسباب 3 ہیں، ایمان، اخلاص اور اتباع سنت، صدق۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ جی فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی، عن مصعب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه قول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا لم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما ظهروا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم رواه مسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الامي، وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الأمي الرحيم، وعن سهيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم۔ قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي، وعن سهيل رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم۔ قال الله تبارك وتعالى
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
میں سب درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیتے ہیں، دوسرا پروگرام اس کے بعد کریں گے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری ڈاٹ کام کی طرف سے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، جن کاموں کو کرنے کا تو نے حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مگر مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے، بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما، اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھی ہو ان کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، کفر و شرک سے، شقاق و نفاق سے، عجب سے، کبر سے، خودبینی اور خود پسندی سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، بخل سے، شوق سے، شہوت سے، غضب سے، ریا اور سماع سے، حرص اور طمع سے، سوال اور اشراف نفس سے، دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے، اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، ایمان و یقین سے، اسلام و طاعت سے، تقویٰ و طہارت سے، اخلاص و للہیت سے، زہد و ورا سے، تسلیم و رضا سے، صبر و شکر سے، عفت و عصمت سے، جود و سخا سے، تواضع و انکساری سے، تیری ذات عالی پر کمال یقین اور توکل کے اخلاق حسنا سے اللہ تو ہمیں مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اے اللہ تو ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستندگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، اے اللہ تو ہماری اولادوں اور تمام طلبہ کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے یہ صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے، اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن طلباء نے اے اللہ بخاری شریف کو تکمیل تک پہنچایا ہے ان تمام کو بے انتہا قبول فرما، ان میں سے ہر ایک کو دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا دے، اے اللہ زندگی کی مختلف راہوں میں ان کی بھرپور نصرت فرما، ان کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما، ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری شان استغنا کے ساتھ دین کی اور علم دین کی اے اللہ خدمات انجام دینے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. ان سے ان کے اساتذہ، ان کے والدین اور ان کے مربیوں نے جو اچھی اچھی توقعات قائم کی ہیں اس سے بڑھ کر کے اللہ ان کو بنا دے. اے اللہ اس مدرسہ دار الزکریہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کی علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے اس کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اور ہمارے ماتحتوں کو، تمام ناماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما. مختلف حیثیتوں سے ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بد دیانتی کے ارتکاب سے اللہ تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کمزوریوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے. اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اے اللہ مرحمت فرما. نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما. پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. خاص طور پر حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب کے اہلیہ محترمہ کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہمارے اکابر میں سے جو بیمار ہیں ان سب کو اے اللہ صحت دے، قوت دے، عافیت دے. ان کے سایوں کو تادیر، صحت، قوت، عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم فرما. اے اللہ ہمارے مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں جو محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں جو محبوس ہیں ان کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مدعی و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اللہ شیعت اور رافضیت یہ شر اے اللہ ان کی سازشوں کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے اے اللہ ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے تقدس اور اس کے ادب و احترام کی بھی حفاظت فرما، جو حکمران اے اللہ اس کے تقدس کو مجروح کر رہے ہیں اے اللہ ایسوں کے ہاتھ سے اقتدار لے کر اپنے ایسے نیک بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما جو اس کے تقدس اور ادب و احترام کے قائم کرنے والے ہوں، اے اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی تکلیفیں جھیلی ہماری غفلتوں کو برداشت کیا ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شان نشان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو دور سے بھر دے اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں ان کی صحت و قوت و عافیت میں ان کے اعمال خیر میں ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ جو صلاحیتیں جو قوا جو اسباب و وسائل اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ان سب کو تیرے دین علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا ابنائے آخرت میں سے بنا دے، اللہ آج تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابرکت کلام کا یہ مقبول مجموعہ اختتام کو پہنچا، اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ سمجھ کر تیرے بہت سے بندے قرب و جوار اور دور و دراز سے اسی امید پر آئے ہیں کہ جو مانگا جائے گا وہ ملے گا، اللہ سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ربنا جینا کتائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمتک یا رب.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔